الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. کہ نبی آپ ان کافروں کو فرما دیجئے, ان جاہلوں کو فرما دیجئے کہ کیا تم مجھے یہ بات سکھلاتے ہو, مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہتے ہو کہ میں اللہ تعالی کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کروں؟ یہ جاہلوں, ایسی غلط بات تم مجھے سکھاتے ہو؟ مکہ کی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو, بندگی کرو, ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے. اس کا اس آیت کے اندر جواب دے دیا گیا کہ میری عبادت صرف اللہ تعالی کے واسطے ہے, اللہ کو چھوڑ کر کے میں کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور پکی بات یہ ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی اور جو لوگ آپ سے پہلے ہیں ان کی طرف بھی وحی کی گئی, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی. اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء گزر گئے ان پر بھی وحی کی گئی. کیا اس وحی کا حاصل ہے؟ لئن اشرکت, کہ بالفرض اگر آپ نے شرک کیا, لیحبطن عملک, تو آپ کی نیکیاں ضرور ضائع ہو جائے گی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شرک کریں گے؟ لئن اشرکت, کہ حضور کو خطاب کیا گیا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو سنانا ہے کہ شرک کی نحوست سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. پھر سوال دوسرا فوراً تیار ہے کہ اگر امت کو خطاب کرنا ہے تو واحد کا صیغا کیوں لایا گیا, لئن اشرکت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نبی کو انفرادی طور پر الگ الگ اللہ کی طرف سے یہ خطاب کیا گیا تھا. پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, کیونکہ کیا فرمایا, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, پچھلے انبیاء بھی اس خطاب میں شامل ہیں. گویا ہر نبی کو انفرادی طور پر یہ خطاب کیا گیا ہے, اسی لیے واحد کا صیغہ آیت میں استعمال کیا گیا ہے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین, بلکہ ایک اللہ تعالی کی عبادت کیجئے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے. آپ پر نعمتیں بہت ساری ہیں, ہر انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, ہر نعمت کا وہ شکر کرنے والا بن جائے. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور ان مشرکوں اور کافروں نے اللہ تعالی کی قدر نہیں پہچانی یا اللہ تعالی کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا, جیسی اللہ تعالیٰ کی قدر، جیسی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کا حق ہے، ایسی قدر اور ایسی عظمت اور ایسی معرفت ان کافروں نے نہیں پہچانی. والارض، اب دیکھیے یہاں پہلی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق نہیں ادا کیا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، معرفت کا حق ہم نہیں پہچان سکتے. یہ حدیث میں آیا تو گویا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، شکوے کے انداز کے اندر یہ کلام ہے، تنبیہ کے انداز میں یہ کلام ہے، گویا بظاہر آیت اور حدیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دو مقام ہیں، دو الگ الگ درجے ہیں. ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھے. وحدانیت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص سمجھے، اللہ تعالیٰ کے صفات عظیمہ کا اعتراف کرے. اتنی معرفت تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور وہ معرفت ہر مومن انجام دیتا ہے کہ ہر مومن اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات عظیمہ کا وہ قائل ہوتا ہے. اتنی جو معرفت ہے وہ معرفت ہر مومن کے اندر ہے، اور آیت میں اسی معرفت کی نفی ہے کہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کے لیے صفات عظیمہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہر عیب سے پاک نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے. تو آیت میں جو نفی ہے اس کا تعلق ہے کہ مشرکین اور کفار نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، وحدانیت صفات عظمت یہ نہیں، اور ہر عیب سے پاک بھی نہیں مانتے. نمبر دو، ایک دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، وہ اس کی ذات کی معرفت ہے. وہ ذات کی حقیقت اور معرفت سے انسان عاجز ہے، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ذات کو نہیں پہنچ سکتا. اور حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی کہ اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس سے معرفت ذات کو مراد لینے کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. یہ آیت کریمہ کو بعض حضرات نے متشابہات میں سے قرار دیا ہے، بلکہ سمجھو کہ ہر ایک اس کو متشابہات کے قبیل سے مانتے ہیں. اب اس میں کیا فرمایا کہ زمین ساری کی ساری، ساری کی ساری زمین کا مطلب ساتوں کے ساتوں زمین اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قبضے میں لے لیا، اپنی مٹھی کے اندر لے لیا قیامت کے دن، کہ جب میں قیامت قائم کروں گا تو اس دن میں زمین کو اپنی مٹھی میں اپنے قبضے میں لے لوں گا. اور آسمان سب کے سب ساتوں کے ساتوں لپیٹے ہوئے مجموعہ بنا کر کے اللہ کے دائنے ہاتھ کے اندر ہوں گے. اسی لیے اس آیت کو متشابہ کہا گیا کہ اس کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا یمین، اس کا اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ آیا اسی لیے اس آیت کریمہ کو متشابہات کے کبیل سے قرار دیا گیا ہے. اب یہ جو ہے والارض جميعا قبضته يوم القيامه, دیکھو دنیا کے اندر کوئی آدمی ہو کہتا ہے کہ یہ زمین کا قبضے دار میں ہوں, میرے قبضے میں یہ زمین ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین اٹھا کے جیب میں لے کے پھرتا ہو, زمین کو تھیلی میں لے کر کے ساتھ میں چلتا ہو, قلم کے ساتھ لے کے زمین کو سوتا ہو, ایسا ہوتا ہے نہیں. زمین قبضے میں ہونے کا کیا مطلب, یہ زمین میرے تصرف میں ہے, میں جو چاہے اس میں تصرف کرتا ہوں, کھیتی کروں, کھدائی کروں, بیچ ڈالوں, اس میں جو چاہے بوؤں, جو چاہے اگاؤں, چاہے کہ اس کو ایسی بنجر چھوڑ دوں. زمین کے قبضے کے اندر ہونے کا مطلب زمین پر کامل تصرف اور ملکیت کا حق ہونا, یہ جو ہے دنیا کے عرف میں کہا جاتا ہے. تو یہاں آیت کریمہ بھی یہی مراد لینے کا کہ قیامت کے دن زمین پورے پوری اللہ کی ملکیت اور اللہ کے تصرف کے اندر ہوگی, اور دنیا میں جو ابھی عارضی قبضہ ہے, عارضی ملکیت اور تصرفات انسانوں کو دیے گئے ہیں, وہ سب ختم ہو جائیں گے. کہ روز صبح ہوئی اور جھگڑے زمین کے, پاور آف اٹرنی کے, بیچنے کے, خریدنے کے, قبضہ لینے کے, یہی جھگڑے روز صبح ہوئے گے, یہ سب چیزیں قیامت کے دن ختم ہو جائے گی. تو دنیا کے عارضی قبضے اور تصرفات اور ملکیت جو زمین پر انسانوں کو ہے, وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے, اور مکمل زمین کے اوپر قبضہ اور تصرف اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوگا. پھر فرمایا آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے, چنانچہ کاغذ کی طرح, جیسے کہ بہت سارے کاغذ ہو اس کو آپ جمع کرو, پھر گول لپیٹو, لپیٹ کے ہاتھ میں لے لو, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کے لے لیں گے. اس کی کیفیت تو اسی دن سامنے آئے گی. دنیا کے اندر جو ہے ہم ایک ظاہری مثال سے سمجھنے کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حقیقی اس کا فہم سمجھ وہ تو قیامت کے دن حاصل ہوگا کہ آسمان کو اللہ کیسے لپیٹیں گے, کیسے اپنے دائنے ہاتھ میں قبضے میں لے لیں گے, وہ سب چیزیں محشر میں پتہ چلنے والی ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, وتعالی اور دور ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ مشرک لوگ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی کی عظمت عالیہ اور قدرت کاملہ پر تنبیہ کرنا ہے, اور یہ بتلانا ہے کہ وہ عظیم الشان کام جہاں انسان کی فہم بھی حیرت میں پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام بہت آسان ہے, اور وہ کام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. سارے جہانوں میں, آسمانوں اور زمین میں توڑ پھوڑ, تصور, تصرف, یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دشوار نہیں ہے. خدا کی عظمت شان کو بیان کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو اس نے یہ حدیث ان سے منقول ہے کہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لیں گے, زمینوں کو ایک انگلی پر روک لیں گے, پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر لے لیں گے, پانی اور سرا یعنی نمناک مٹی جو زمین کی تہ میں ہے اس کو ایک انگلی پر روک لیں گے اور باقی مخلوق کو ایک انگلی پر روک لیں گے. جیسے دنیا کے اندر وہ کرتے ہیں نا آدمی یوں کر کے انگلی کے اوپر وہ ایک چکر لیا اور پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا جو ہے طاقت والا ہوں. بعض مرتبہ آپ کہتے ہیں اپنی طاقت بتا, وہ تو میری ایک انگلی کا کھیل ہے, یوں کر کے کر ڈالوں گا. تو یہ انسان اپنی کمال طاقت کو بتلانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. وہ یہودی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایسی باتیں کی کہ اللہ قیامت کے دن پہاڑوں کو ایک انگلی پر, زمین کو ایک انگلی پر, آسمان کو ایک انگلی پر, سرا اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر, پانی بھی اس میں آ گیا, بقیہ مخلوق کو ایک انگلی پر. پھر اللہ تعالیٰ ان تمام کو حرکت دیں گے, سب کو ایک ایک انگلی کے اوپر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ حرکت دیں گے اور فرمائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں, میں اللہ ہوں, میں بادشاہ ہوں. اس عالم کی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو تعجب فرماتے ہوئے, اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, اور مسکرانے کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه. دیکھو دنیاوی اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہے, یہ انسانوں کے اپنے اعتبار سے ہے. اب یہ پانچ انگلیاں جو ہوتی ہے تو حدیث میں پانچ الگ الگ باتوں کا ذکر آ گیا, زمین ایک انگلی پر, پہاڑ ایک انگلی پر, درخت ایک انگلی پر, پانی اور سرا ایک انگلی پر, اور بقیہ مخلوق ایک انگلی پر, پانچوں انگلی کا ذکر آ گیا. یہ تو ایک مثال ہے انسانی اعتبار سے کہ انسان کا ہاتھ اس میں پانچ انگلی, تو گویا یہ سمجھنے کے لیے. باقی اس کی حقیقت اور کیفیت کیا ہوگی وہ تو آخرت کے اندر پتا چلے گا. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی کے اندر لے لیں گے, تمام زمین ایک مٹھی کے اندر, اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیں گے, اور پھر ارشاد فرمائیں گے آج میں بادشاہ ہوں, زمین کے سب بادشاہ کہاں گئے, کوئی دکھتا نہیں, سب کی بادشاہ گویا کہ ختم اس دن. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر تین الگ الگ الفاظ ہے. نمبر ایک قبضتہ, نمبر دو مطویاتن, اور وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطویات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ قبض اور مطوی, یہ جو الگ الگ لفظ آئے ہیں اس کا معنی آتا ہے اکٹھا کرنا. اس وقت آسمان سب پھیلے ہوئے ہیں, قیامت کے دن اللہ اس کو اکٹھا کر لیں گے. زمین بچھی ہوئی ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کر لیں گے. تو قبض اور مطویاتن کا مطلب ہوتا ہے زمین اور آسمان جو پھیلے اور بچھے ہوئے, ان کو لپیٹ کے اکٹھا کر لینا. جیسے کہ ایک چادر لمبی پھیلا دی گئی, آپ کی دڑی ہے, پھر آپ اس دڑی کو موڑ کر کے لپیٹ دو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے پھیلی ہوئی زمین کو لپیٹ دیں گے, آسمان جو پھیلے ہوئے اس کو لپیٹ دیں گے. حضرت ربیع ابن انس بیان فرماتے ہیں کہ جب وسیع کرسیہ السماوات والارض والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, جب اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع ہے تو عرش کی کیا کیفیت ہوگی. یہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو ظاہر بات ہے کہ عرش کی چاہے کتنی بھی وسعت ہو لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے ماتحت آتا ہے. سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, اور یہ مشرکین جو شرک کرتے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت دور ہے. حدیث میں اس آیت کی فضیلت آئی ہے کہ سفر کے اندر اس آیت کو پڑھ لیا جائے تو انسان کی دوران سفر حفاظت ہوتی ہے. یہ حدیث مطلب مفسرین کی روایت نقل کی ہوئی, حضرات مفسرین اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ ما قدر اللہ حق, بسم اللہ الملک الحق, وما قدر اللہ حق قدری, والارض جميعا قبضته يوم القيامه, والسماوات مطويات بيمينه, سبحانه وتعالى عما يشركون. شروع میں پڑھ دیا جائے بسم اللہ الملک الحق, پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ سفر کے اندر اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض, اور سور قیامت کے دن پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائے گی. پہلے بتلایا گیا تھا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سور دو ہے, بعض کہتے ہیں کہ سور تین ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ سور چار ہے. نمبر ایک, اس عالم کو فنا کرنے کا سور. نمبر دو, فنا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا سور. نمبر تین, قیامت کے میدان میں سب کو بے ہوش کرنے والا سور. نمبر چار, حساب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا سور. یہ چار طرح کے سور جو ہے پھونکے جائیں گے, اور بعض تین سور کے قائل ہیں. پہلا ایک بے ہوش کرنے والا سور آئے گا, پھر دنیا کو فنا کرنے والا, پھر دنیا کو زندہ کرنے والا. بعض دو ہی کے قائل ہیں کہ ایک فنا ہونے کا سور, ایک دوبارہ زندہ ہونے کا سور. الا من شاء اللہ, لیکن اللہ جس کو چاہیں گے وہ جو ہے بے ہوش نہیں ہوں گے. کون کون بے ہوش نہیں ہوں گے, الا استثناء میں کون ہے؟ یہاں تو مجمل رکھا گیا, لیکن دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جنت اور جہنم, اور جنت اور جہنم کے اندر جتنی مخلوقات ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات باقی رہے گی, وہ بے ہوش نہیں ہوگی. اب جنت میں حور ہے, غلمان ہے, اور جہنم کے اندر بھی اس کے داروغے ہیں, سانپ بچھو ہے, بھیانک سزا کی چیزیں ہیں, وہ سب باقی رہے گی. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء مراد ہے, شہداء کو قیامت کے سور کی وجہ سے بے ہوشی نہیں ہوگی. اور چار جلیل القدر فرشتے حضرت جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بے ہوش نہیں ہوں گے. اور بعض روایتوں میں حاملین عرش کے لیے بھی آتا ہے, اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے وہ بھی قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہوں گے. دیکھو اس میں ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدان جب تمام مخلوق بے ہوش ہوگی تب یہ بے ہوش نہیں ہوں گے, لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح ان سب کو بھی موت پائے گی. کیونکہ کل من علیہا فان, تو کچھ دیر کے لیے تو سب کو موت آئے گی, باقی یہ ہے کہ بے ہوشی کا اثر ان کے اوپر ابتدان نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا, فإذا هم قیام ينظرون, تو یہ سب مخلوق مری ہوئی زندہ ہو کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگے گی, بھونگڑی بن کر کے ادھر ادھر دیکھیں گے کہ آگے کیا ہو رہا ہے, کیسے حساب ہوتا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور پوری زمین اس کے رب کے نور کی وجہ سے جگمگا اٹھے گی, چمک چمک ہو جائے گی, چمکیلی ہو جائے گی. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم تمہارے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے کہ تم سورج کو دیکھتے ہو بالکل کھلے ہوئے دن میں, یعنی جب کوئی بادل نہ ہو اور کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ ہو اور صاف ستھرا آسمان ہو, ایسے وقت پر تم دوپہر میں کیسے سورج کو دیکھتے ہو, اس طریقے سے تم محشر کے اندر اللہ تعالیٰ کو صاف نورانی تم لوگ دیکھو گے. اس لیے یہاں پر بعض نے اس کو حقیقی معنی ہی کے اوپر محمول کیا ہے کہ پورا میدان قیامت اللہ تعالی کے نور سے جگمگا اٹھے گا, چمکتا دمکتا ہوا ہو جائے گا. اور یہ جو پورا میدان قیامت چمکتا دمکتا ہوا ہوگا اسی کو نور سے تعبیر کیا, اور رب کی طرف اس کی نسبت شرافت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے. اللہ اس روشنی کو, اس چمک کو پیدا کریں گے جس سے پورا میدان قیامت چمکنے اور دمکنے لگے گا. امام بغوی نے تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ فرما ہوں گے تو جس طرح کھلے ہوئے آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا, اسی طرح رب کے نور کو دیکھنے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہوگا. اور بعض حضرات نے نور ربہا سے مراد عدل و انصاف کو لیا ہے, اس سے مراد عدل و انصاف ہے, چونکہ قیامت کے دن عدل اور انصاف ہوگا, اور دنیا میں جہاں بھی عدل و انصاف ہوتا ہے وہ زمین انصاف کے انوار سے چمکتی ہوئی کہی جاتی ہے. اس محاورے کے اعتبار سے کہا گیا کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے حساب کے واسطے ہر ہر انسان کے. وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور نبیوں کو لایا جائے گا, شہیدوں کو لایا جائے گا. یہاں بعض نے شہیدوں سے مراد کیا لیا کہ جو رسولوں کی تبلیغ کی شہادت دیں گے, ان نبیوں نے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دی تھی, اس بات کی شہادت دینے والے اہل ایمان کو لایا جائے گا. وہ تفصیلی حدیث جو پہلے سنائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس دن پچھلی امتوں کے لوگوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے نبیوں نے تم کو اللہ کا دین پہنچایا تھا, وہ انکار کریں گے کہ نبیوں نے دین نہیں پہنچایا. اللہ نبیوں کو پوچھیں گے تم نے پہنچایا تھا, وہ کہیں گے پہنچایا. عوام کہیں گے نہیں پہنچایا, نبی کہیں گے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے گواہ مانگیں گے تو نبی لوگ امت محمدیہ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے. اب یہ پچھلی امت کے کافر لوگ امت محمدیہ کی شہادت پر جرا کریں گے تو اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے. تو شہداء سے مراد ہے یہ امت جو قیامت کے دن گواہ بنے گی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان انصاف کا فیصلہ کر لیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, ہر ایک کو اس کی نیکی کا بہترین بدلہ ملے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, ہر ایک نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں جو کام یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ کو کوئی شاہد اور گواہ کی ضرورت نہیں, لیکن ایک عدالتی نظام ہے کہ اس کے اندر سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, لوگوں کو بتلانے کے لیے, اتمام حجت کے لیے, لوگوں کو خاموش اور چپ کرنے کے لیے. باقی اللہ اپنی مخلوق میں ہر ایک کے ہر عمل سے واقف, لہذا اللہ کو سزا جزا دینے میں کسی شہادت کی ضرورت نہیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, کافروں کو جہنم کی طرف الگ الگ جماعتوں کی شکل میں حکال کر کے لے جایا جائے گا. अब देखो जुमर तो कहते हैं आवास को, लेकिन जब कोई मजमा जमा होता है तो आवास तो हो ही जाती है। एक मजमा है और हर एक मजमे के लोग आहिस्ता आहिस्ता भी बोले तो आवाज तो हो ही जाएगी। इसीलिए लफ्ज जुमर का इतलाक बाद में चल करके जमातों पर होने लगा। चुनांचे काफिरों की कयामत के दिन अलग अलग जमातें बनाई जाएगी, जमातों की शक्ल के अंदर उनको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो जहन्नम के ऊपर पहुँचेंगे, फुतिहत अबवाबुहा, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, और उन काफिरों को जहन्नम का दारोगा मालिक कहेगा, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे ना, यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे रब की आयतों को तिलावत किया करते थे। देखो ये अजीब बात है, जहन्नम का दारोगा भी काफिरों के सामने जब बात करेगा तो उस वक्त पर रसूलों की रिसालत के मकासिद में कौन सी बात बोलेगा, यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, मालूम हुआ कि अल्लाह की किताबों की आयत की तिलावत ये नबी के बुनियादी मकासिद में से है। तिलावत किताब जिसको कहा जाए, और तिलावत किताब नाजिरा की शक्ल में है, हिफ्ज की शक्ल में है, तजवीद की शक्ल के अंदर है, ये सब यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम में शामिल है। ये नबी के बुनियादी मकासिद में, इसीलिए जहन्नम का दारोगा भी इसी मकसद को सामने रखकर सवाल करेगा, क्या रसूल आकर के तुम्हारे सामने तुम्हारे रब की कुरान आयतों को तिलावत नहीं करते थे कुरान की। وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, और अल्लाह के रसूल तुमको डराते नहीं थे तुम्हारी आज के दिन की मुलाकात के बारे के अंदर। قَالُوا بَلَىٰ, तो जहन्नमी काफिर लोग बोलेंगे क्यों नहीं, रसूल तो आए थे, उन्होंने रब की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई भी थी, जहन्नम से डराया भी था। वलाकिन हक कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, लेकिन वो माने नहीं, इनकार करते रहे, इसलिए कि उनके हक में अल्लाह ताला की ये बात तय हो चुकी थी। कौन सी बात, के ये ईमान नहीं लाएंगे और जहन्नम के हकदार बनेंगे। तो लेकिन अजाब की बात काफिरों के ऊपर साबित हो चुकी थी, चुनांचे जहन्नम का दारोगा उनसे कहा जाए कहेगा इला दुखुलू अबवाब जहन्नम, उनको कहा जाएगा कि जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा इसमें रहो, हमेशा रहना तुम्हारे मुकद्दर में कर दिया गया है। सब इसमतवल मुतकब्बिरीन, तकब्बुर करने वालों का निहायत बुरा खतरनाक ठिकाना होगा, यानी जहन्नम इन काफिरों का निहायत बुरा और खतरनाक ठिकाना होगा। उसके बिल मुकाबिल وصيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا, रब से डरने वाले तकवा वाले ईमान वाले चलाए जाएंगे हकाले जाएंगे जन्नत की तरफ जमातों की शक्ल के अंदर। अब देखो यहाँ जरा अल्फाज की ताबीरात को समझने का है। काफिरों के लिए भी कहा गया वसीकल लदीन कफरो, मोमिनों के लिए भी कहा गया वसीकल लदीन तकव रब्बहुम, लेकिन दोनों सीखा में फर्क है। जहाँ काफिरों के लिए वसीका आया ऊपर, वहाँ माना करने का धकेल, कि इनको धकेल धकेल करके हकाल हकाल करके तौहीन जिल्लती के अंदाज में जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, और यहाँ जब मोमिनों का तस्वीरा आया तो यहाँ सीका का माना करने का शौक और रगबत के साथ लपकना, شوق اور رغبت کے ساتھ لپکنا. دیکھو بہت سی مرتبہ آدمی جو ہے دوڑتا ہے لپکتا ہے, کیسے؟ شوق اور رغبت کے اندر. اس کے مناظر اثر بعد بھی دیکھنے کو ملا کرتے ہیں کہ شوق اور رغبت سے لپکنے کو بھی سیکھ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسری ایک بات سمجھو, جنتی لوگوں کے لیے جو سیکھ کا لفظ استعمال کیا گیا تو یہ اس اعتبار سے ان جنتی لوگوں کو جب تک جنت کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی میدان قیامت میں, وہاں تک جنت کی طرف جانے میں ہچکچائیں گے. اس لیے کہ میدان قیامت میں جیسا کہ بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی زیارت سے وہ ایسے شرشار اور مستی میں ہوں گے, اب وہ وہاں سے کسی اور جگہ کی طرف جانے کی ان کی رغبت نہیں رہے گی. ابتدائے کچھ ایسی کیفیت بھی ہوگی نیک لوگوں کی, اور جنت کی حقیقت ابھی ان کو معلوم نہیں, اس لیے تھوڑے ہچکچائیں گے. تو ملائکہ ان کو زبردستی ہتھاڑی کر کے لے جائیں گے, چلو جنت کی طرف, چلو جنت کی طرف. ان کو ہتھاڑی کر کے کھینچ کر کے لے جانے کی کچھ کیفیت, یعنی کھینچا تو باقاعدہ نہیں جائے گا, ہتھاڑنے کی کچھ کیفیت, زبردستی نہیں, چلو وہاں تمہارے لیے بھلائی ہے. پھر جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں بھی ہونے والا ہے, جیسے محشر میں ہوا جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے والا ہے, اور یہ جنت تو ہمارے رب کی رضا کا مظہر ہے, تو فوراً لپک کر کے اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. ابتدائے جب حقیقت کا پتہ نہیں تو اس وقت کے اوپر کچھ ملائکہ ان کو سیکھا کی کیفیت سے بھی لے جائیں گے, جیسے کہ طلبہ, ان کی بھلائی کی چیز ان کو جب احساس نہیں ہوتا تو زبردستی ان کو نکالنا پڑتا ہے نا, بھائی چلو درسگاہ میں, وہاں تمہاری بھلائی ہے, زبردستی ان کو نکال کر کے لانا پڑتا ہے. لیکن جب ان کو حقیقت کا احساس نہیں, اس میں اپنا فائدہ ہے, تو پھر وہ دوڑیں گے کہ تالا لگنے سے پہلے دوڑ کے پہنچ جاؤ. تو اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی ابتدائے جب حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا تو ہچکچائیں گے, لیکن جب حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو دوڑیں گے. بعض مفسرین نے سیکھ کے بعد مراتب کا لفظ مقدر مانا ہے, جنتیوں کی سواریاں تیزی سے ہکال کر کے جنت کی طرف بڑھائی جائے گی, کیونکہ یہ لوگ میدان قیامت سے جنت میں جانے کے لیے سواری کے اوپر ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ سم من ضحایا کم فہم نہ ہو الگ سیراتی مکھایا گم, کہ اپنی قربانی کا جانور ذرا ماشاء اللہ فرما رکھو, کیونکہ یہ تو تمہاری سواری بننے والے ہیں. جنتی لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے. بعض روایت میں اعمال صالحہ نیک سواری اچھی سواری کی شکل میں آئیں گے, سواری سے سوار ہو کے جنت کی طرف بڑھیں گے. تو ملائکہ ان کی سواریوں کو ہکا لیں گے تاکہ سواریاں چلے اور یہ جنتی لوگ جلدی سے راحت کی جگہ پر پہنچ جائے. یہ بھی وسیقہ کا جو ہے ایک مفہوم ہے. تیسری ایک بات دیکھو کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آیا وہاں کیا آیا, حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا, اور جنت کا تذکرہ آیا وہاں سے آیا, حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا, یہاں واو بھی آیا. مفسرین نے دونوں میں حکمت یہ بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر آپ لوگ غور کرو تو عام طور پر جیل خانا بند ہی رہتا ہے. عدالت جب کسی مجرم کے لیے فیصلہ کرتی کہ اس کو جیل میں لے جاؤ تو پولیس والے اس کو پکڑ کے جیل کے دروازے پر لے جاتے ہیں. جب مجرم پہنچا, دروازہ کھلا, اس کو اندر گھسا دیا, پھر بند کر دیا. تو جیل کے دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہتے, وہ تو بند رہتے ہیں. جب مجرم دروازے پر پہنچتا ہے تب کھلتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے. جب کہ کسی کے گھر کوئی بڑا معزز مہمان آنے والا ہو, तो समझो कि अगर उसने टाइम दिया है कि मैं 11 बजे आऊंगा, तो लोग पौने 11 बजे 10:30 बजे से दरवाजे खोल करके इकराम में इस्तकबाल में आटे मारते हो जाएंगे, आए कि नहीं आए, कहीं जल्दी तो ना आ जाए, बिफोर टाइम तो ना आ जाए, लोग इकराम में इस्तकबाल में आटे फेरे मारते हो जाते हैं। मेहमान आली मकाम के इकराम में इस्तकबाल में पहले से दरवाजे खोल करके इंतजार किया जाता है। तो चूंकि जहन्नम बंद रहती है, मुजरिम आएंगे खुलेगी बंद हो जाएगी, इस ताबीर के लिए बगैर वाव लाना ज्यादा मुनासिब था। और जन्नत खुली ही रहेगी जन्नतियों के इकराम में, चूंकि सब मैदान कयामत से हिसाब निमटा निमटा करके आ रहे हैं, अल्लाह के फजल से बिना हिसाब आ रहे हैं, तो जन्नत उनके इकराम में खोल करके तैयार है, इसीलिए उसकी ताबीर के लिए वाव को बीच में लाना मुनासिब मालूम हुआ। قال لهم وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها جنت کا داروغہ رضوان ان سے کہے گا سلام علیکم تمہارے لیے سلامتی ہے، اب یہاں پر تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن اور الجھن نہیں ہوگا، پھر تم پاکیزہ ہو، میل کچیل سے اللہ نے تم کو پاک کر دیا، گناہ اور برائی سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر کے تمہارے گناہوں سے تمہیں بالکل پاک کر دیا، یا یہ کہ دنیا کے اندر تمہارا کوئی قابل ذکر بڑا گناہ نہیں تھا، تم بہت پاکیزہ زندگی گزار کر کے آئے۔ انسان تھے، چھوٹے موٹے ہو جاتے تھے، لیکن کوئی قابل ذکر بڑے بڑے گناہ تم نے کیے نہیں، تھی تم نے بہت پاکیزگی کے اندر زندگی گزاری۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک درخت ہوگا جس کے نیچے دو چشمے جاری ہوں گے، جنتی لوگ اس چشمے میں غسل کریں گے تو ظاہری طہارت حاصل ہو جائے گی، دوسرے چشمے کا پانی پئیں گے تو باطنی طہارت حاصل ہو جائے گی، اور پاکیزہ پاکیزہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کو تبتم سے تعبیر کیا گیا۔ بات کہتے ہیں کہ تبتم یہ جنت کے لیے ہے، کہ جنت پاکیزہ مقام ہے جس کے اندر تم لوگوں کا آنا ہوا۔ اب یہاں آیت میں کیا آیا؟ وفتحت ابوابها، اور اوپر آیا فتحت ابوابها، اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم کے متعدد دروازے ہیں۔ جہنم کے بھی متعدد دروازے ہیں 7، جیسے پیچھے روایت گزر گئی، اور جنت کے بھی متعدد دروازے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کا جوڑا دے گا، جوڑے کا مطلب ایک قسم کی دو چیزیں، جوڑا دے گا تو اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اور جنت کے دروازے متعدد ہیں۔ جو آدمی نمازی ہوگا اس کو باب الصلات سے پکارا جائے گا کہ تشریف لائیے، جو آدمی روزے کا پابند ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا، جو صدقہ دینے کا عادی ہوگا اس کو باب الصدقات سے پکارا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہوگا اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جو یہ تمام قسم کے اعمال کرے، اللہ کے راستے میں بھی اور صدقہ بھی، نماز بھی، خیرات بھی، سب اوصاف ہوئے تو اس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ فادخلوها خالدین، خلود تمہارے لیے مقدر کر دیا گیا، اب تم لوگ اس کے اندر اطمینان سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقال الحمد للہ, جنتیوں نے دیکھا کہ یہ تو جنت مل گئی اور ابھی ہمیشہ کی مل گئی, تو سب جنتی ایک ساتھ بولیں گے, سب کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھلا دیا, وأورثنا الأرض, ہم کو جنت کی زمین کا مالک بنا دیا, نتبوأ من الجنة حيث نشاء, اس جنت میں ہم جہاں چاہے وہاں رہ سکتے ہیں, جہاں چاہے وہاں ہم لوگ مقیم بن سکتے ہیں. دیکھو جنت میں مقامات تو متعین ہوں گے, یہ بنگلہ تمہارا, یہ بنگلہ اس کا, یہ علاقہ اس کا, یہ علاقہ اس کا, لیکن سیر و سیاحت کی تو اجازت ہوگی. نتبوأ, سیر و سیاحت, کبھی وہاں چلے گئے, کبھی وہاں گھومنے گئے, کبھی وہاں گھومنے چلے گئے, اس کی اجازت عامہ ہوگی. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين, عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. وترى الملائكة حافين من حول العرش, آپ دیکھو گے فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد گھیرے ہوئے کھڑے ہوں گے تمام جانب سے. یسبحون بحمد ربهم, اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوں گے, سبحان اللہ وبحمدی یہ کرتے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق, میدان قیامت کا منظر ہے کہ اللہ کے عرش کے چاروں طرف ارد گرد ملائکہ ہوں گے جو اللہ کی تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہوں گے, اور ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب میں ملائکہ کی بڑی جماعت رہتی ہے. وقضی بینہم بالحق, اور لوگوں کے درمیان, مخلوق کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور کہا جائے گا کہ تمام کا تمام حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اللہ تمام عالموں کے رب ہیں, یہ کہا جائے گا. جی